حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر السراج المنیر، الطہر الطاہر الدر الفاخر، البحر الزاخر العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد، واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين، والصلاه والسلام على اهل بيت محمد الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا،
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: افضل اعمال امتي انتظار الفرج. میری امت کے سب سے افضل اعمال میں سے ایک انتظار امام زمانہ ہے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اسی طرح سے فرمایا انتظار الفرج من الفرج، آپ کے فرج، آپ کے مشکلات کا حل امام کے حقیقی معنوں میں انتظار کرنے میں ہے۔ تو انتظار کے تقاضے کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انتظار کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ امام کے منتظر ہیں، تو امام کی معرفت، امامت کی معرفت، امام کی ذمہ داریاں، امام کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام کیا چاہتے ہیں، امام کس قسم کے شیعوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، شیعوں کی کیسی تربیت کرنا چاہتے ہیں، شیعوں کو کس اخلاق کے ساتھ، کس کردار کے ساتھ، کس عقائد کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم امام کے منتظر ہیں۔ تو پہلا سمجھنے پڑے گا وہ ہستی جس کے ہم منتظر ہیں وہ ہمیں کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور منتظر ہونے کے مطلب یہ ہے کہ ہم حالات حاضرہ سے ناراض ہیں، حالات حاضرہ کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں اور پھر ناراض ہے، اور ان ناپسندیدہ حالات کو تبدیل کرنے کے خواہان ہیں، اور تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور تبدیل کرنے کے راستوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں، اور واقف ہونے کے بعد دست بیکار ہو جاتے ہیں۔ انتظار، اگر حقیقی معنوں میں آپ انتظار کرتے ہیں تو انتظار کے یہی تقاضا، اگر آپ مہمان کے منتظر ہیں تو مہمان کے مناسب میزبانی کا انتظام کرتے ہیں، مہمان کے پسند کے مطابق پذیرائی کا انتظام کرتے ہیں، اور مہمان کے مناسب روش کو آپ اپناتے ہیں۔ ورنہ اگر مہمان کے منتظر ہے اس کے لیے نامناسب انتظام کریں گے تو اس کو آپ انتظار نہیں کہیں گے۔ امام معصوم کے منتظر ہے، خدا کے آخری نمائندے کے منتظر ہے، اس ہستی کو، اس ہستی کی شناخت اور معرفت کی ضرورت ہے کہ وہ ہستی کب اور کس طرح سے ہم سے راضی ہوں گے، اور اس ہستی کے لیے مناسب پذیرائی کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ انتظار الفرج من الفرج, انتظار کرو آپ کے مسائل کا حل اسی میں ہے. امام کی معرفت حاصل کرو, امام کی معرفت حاصل کرو. حسین آئے تھے یزید کو ختم کرنے کے لیے, نہیں یزیدیت کو ختم کرنے کے لیے. یعنی امام خود یزید پر بھی رحم کرنا چاہتے تھے, یزید کو ایک پاک انسان میں تبدیل کرنا چاہتے تھے. امام کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے, نہ شمر کے ساتھ, نہ یزید کے ساتھ. عمر سعد کو خود امام نے دعوت دی, علمدار سے فرمائے علمدار جاؤ شمر کی بات سنو, فاسق کیوں نہ ہو, کیوں بھیجا, اخلاق اسلامی کو دکھانا چاہتے ہیں. فرزند امام کو دے کر شاید اس میں تبدیلی آ جائے. آپ دیکھیے تو یہ امامت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم 50% صحیح ہو جائیں گے. ہم جب کسی دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, اگر ہمیں پتہ ہو وہ دوست کس قسم کا ہے, دیندار ہے, غیبت کو پسند نہیں کرتا ہے, جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے, غلط فلموں کو پسند نہیں کرتا ہے, غلط قانون کو پسند نہیں کرتا ہے, اور اسی طرح سے ایسی محفل میں نہیں بیٹھتا ہے جس میں گناہ ہو, تو ہم بہت حد تک بچتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں. شناخت بہت اہم ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہمیں امام کی معرفت ہو, نمائندہ خدا کی معرفت ہو, امام وہ ہستی ہے جو انسان کو خدا تک پہنچانے کے لیے آئی ہے. امام وہ ہستی ہے جو انسان کو معراج انسانیت تک پہنچانے کے لیے آئی ہے. امام وہ ہستی ہے جو صراط مستقیم کے تمام خوبیوں سے بھی آگاہ ہے, تمام خطرات سے بھی آگاہ ہے, شیاطین سے بھی آگاہ ہے, انبیاء سے بھی آگاہ ہے, اور انسان کو ان تمام خطرات سے بچاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں. امام کبھی گناہوں سے راضی نہیں ہوں گے, امام اطاعت چاہتا ہے. تو اس وقت یہ بندہ امام کے خیال رکھے. ہماری احادیث میں ہے, ہمارے اعمال جب شب جمعہ امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے, امام کے موجود ہونے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے بھی ہے کہ شب جمعہ جب ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوتا ہے, امام ہمارے نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہو جانے سے امام کی دعا, امام کی دعا میں شامل ہونے کی, امام کی دعائے خیر میں شامل ہونے کی سعادت ہم حاصل کرتے ہیں. ایک باپ جب دیکھتا ہے اس کا بچہ صحیح ہو رہا ہے, صحیح کام کرتا ہے, اس کے لیے دعا دیتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی غلط کام کرے تو امام محزون ہو جاتا ہے. میں بحیثیت محب امام یقیناً نہیں چاہوں گا کہ اپنے امام کو محزون کروں, مغموم کروں. غفلتیں ہو جاتی ہیں, لیکن ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. معرفت امام ہو تو بہت سے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں. عشق امام شیعیان اہل بیت کے دل میں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. عشق کا تقاضا, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جیسا بننا چاہتا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو غمزدہ نہیں کرنا چاہتا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے دشمن کے شبیہ ہونا نہیں چاہتا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جو ہم سے مانگتا ہے اسی کو انجام دیتے ہیں. تو معرفت امام ہو جائے, محبت امام یقیناً اہل بیت کے چاہنے والوں کے دلوں میں ہے. ممکن شدت و ضعف ہو, جتنا ایمان زیادہ اتنی محبت زیادہ, کم, لیکن محبت ضرور ہے. اس محبت کے مطابق ضرور وہ محبت ہمارے عقیدہ پر بھی مؤثر ہے, ہمارے اخلاق پر, ہمارے کردار پر, سب پر اثر انداز ہے, ہماری ثقافت پر, ہماری نفرتوں پر, ہماری محبتوں پر, ہمارے ناروں پر, ہماری چاہتوں پر, ہماری نفرتوں پر, سب پر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ امام کی معرفت ہو. محبت کے ساتھ معرفت ہو. محبت معرفت کا فرزند ہے، معرفت محبت کا فرزند ہے. پاک ہستی کی شناخت ہو جائے، محبت خود بخود ہو جاتی ہے. اگر محبت ہو جائے تو عقل کا تقاضا یہ کہ محبوب کو پہچاننے کی کوشش کرو. تم جس ہستی سے محبت کرتے ہو اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرو. محبت اور معرفت لازم و ملزوم ہے. معرفت کا لازمہ محبت، محبت کا لازمہ معرفت، معرفت کا لازمہ محبت، محبت کا لازمہ عمل، معرفت کا لازمہ محبت، محبت کا لازمہ اخلاص. اسی لیے شیخ جعفر ششتری کا ایک جملہ ہے، معروف عالم گزرے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کی کتاب کو بھی، ذاکر تھے، مجتہد تھے، فقیہ تھے، کہتے ہیں میں نے اپنے اعمال کی طرف دیکھا، اپنے جو دروس دیا ہے علماء کو، درس دیا ہے، دیکھا اس میں اتنی چیز نہیں ہے کہ خدا کی درگاہ میں پیش کرو. انسان میں مسئلہ ہوتا ہے نا، کبھی ریا مکس ہو جاتا ہے، ریا نہ ہو کم از کم خودخواہی مکس ہو جاتا ہے، یعنی خدا ہدف نہیں ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں. بہترین آدمیوں کا ہدف جنت و جہنم ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا ہے. اپنی نمازوں کی طرف دیکھا، دیکھا اتنے صاف نہیں ہیں، ہر چیز کے بارے میں دیکھا، دیکھا اتنے صاف نہیں ہیں. لیکن میں نے جب اپنی گریہ کی طرف دیکھا کہ حسین پر گیا ہے، دیکھا اس گریہ میں نے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا. جب حسین پر گریہ کیا ہے میں نے، اس میں صرف حسین ہی کی وجہ سے میں نے گریہ کیا ہے. یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت یقیناً انسان کے اندر خلوص لاتی ہے، یعنی جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں اس کو پتہ بھی نہ ہو اس کے لیے خدمت کریں گے. بچے سے محبت کرتے ہیں، بچہ 5 مہینے کا، 2 مہینے کا، 1 دن کا بچہ ہے، آپ خلوص کے ساتھ اس کی خدمت کریں گے، بچے کو پتہ چلے یا نہ چلے. تو یہ انتظار کا ایک تقاضا یہ کہ امام کی صحیح معرفت ہو، مستند معرفت ہو. مستند معرفت مستند علماء کی کتابوں سے لے سکتے ہیں. ہر علم میں اس علم کے ماہرین سے اخذ کرنا ہے نا، ہر علم میں ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن علم دین میں آ کر ہر کس و ناقص کی طرف رجوع کرنا یہ بے انصافی ہے. ہمارے پاس ماہرین مجتہدین ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ دین میں مجتہدین ہوتے ہیں. اب شہید مطہری ہے، شہید صدر ہے، علامہ طباطبائی ہے، امام خمینی ہے، آیت اللہ مصباح ہے، آیت اللہ جواد، اس قسم کے بزرگان کی کتابوں کی طرف رجوع کرے جو پوری شریعت سے آگاہ ہے اور اس مستند بات کر سکتے ہیں. یعنی وہ جب ایک بات کرتے ہیں قرآن و سنت اور پورے تاریخ اسلام ان کے سامنے ہوتی ہے، تو اسی لیے کوئی غیر معتبر بات نہیں کرتے ہیں. احادیث معتبر و غیر معتبر کا ان کے پاس علم ہوتا ہے. یہ اب اس کے بعد کیا تقاضا ہے کہ امام کیا چاہتا ہے؟ جو ہستی آنے والی ہے، ظاہر ہونے والی ہستی ہے، وہ دنیا میں انقلاب لائیں گے. کس قسم کے انقلاب لائیں گے؟ اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. کہیں امام کی تلوار کے زد میں آنے والا نہ بن جاؤں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے. تاریخ اسلام میں بہت عظیم شخصیتیں ہیں، زبیر کی شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے، علی کے رشتہ دار بھی ہے اور ہمیشہ علی کے ساتھ دیتا رہا، سابقہ خلفاء کے مقابل میں علی کے ساتھ دیتا رہا. لیکن جب علی اقتدار پر آئے، بصرہ کی حکومت نہیں ملی، بدل گیا. بہت مشکل ہے اگر اپنا آپ کو پاک نہ کرے، ایک اور پاک کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ امام جس کے میں انتظار کر رہا ہوں وہ کس قسم کا انسان چاہتا ہے. امید ہے یہ جو محبت ہے، ہم گناہگار بھی ہو ہمیں نجات دے، وہ کیسا محبت کی وجہ سے. محبت ایک اکسیر کی طرح ہے کہ انسان میں انقلاب لاتی ہے. لیکن خلاصہ گناہ کی محبت بھی، گناہ کی محبت کے بھی اثر ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے عرض کر رہا تھا کہ اس کے تقاضے یہ ہے کہ زمانے سے آگاہ ہو. یہ جو ظلم کے بات کی تھی ظلم سے زمین بری ہوگی، در حقیقت یعنی آپ کی معرفت بڑھ جائے گی، آپ کی بصیرت بڑھ جائے گی، آپ دیکھ لیں گے اس زمین میں ہر چیز میں ظلم ہے. صرف جیل ظلم نہیں ہے، صرف قتل ظلم نہیں ہے، بلکہ اعتقادی ظلم ہے، اخلاقی ظلم ہے، ثقافتی ظلم ہے، سیاسی ظلم ہے، فکری ظلم ہے، ہر قسم کے ظلم ہے. تو اس وقت سمجھیں گے ان تمام مظالم سے، ان تمام ستموں سے نجات کا راستہ فرزند زہرا ہے. ابھی آپ دیکھیے، کل بھی عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں ظالموں کو بھی سمجھنا ہوگا، ظلموں کو بھی سمجھنا ہوگا. عالمی طور پر ظلم کیسا ہوتا رہا، جو طاقتور ہو وہ کمزور کو ہڑپ لیتا تھا، ختم کرتا تھا. ملک کے باہر ہو طاقتور ملک کمزور ملک کو، اور ملک کے اندر طاقتور گروہ کمزور گروہ کو، طاقتور قبیلہ کمزور قبیلہ کو، طاقتور آدمی کمزور آدمی کو، اس طریقے سے یہ ظلم کا سلسلہ باقی رہا، چلتا رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ سن تقریباً اواخر تک جو طاقتور ملک ہو فوج کشی کے ذریعے، لشکر کشی کے ذریعے کمزور ملک پر قابض ہو جاتا تھا، اس پر حکومت کرتا تھا. عالمی جنگوں کے وقت یہی باتیں تھیں، پورا عالم اسلام سامراج کے استعمار کے ظلم و شکنجے کے اندر کیا ہے، استعمار کے حالت میں زندگی کرتے تھے. سارے اسلامی ممالک پر مغربی ممالک نے قبضہ کیا تھا. لیکن ایک حقیقت سامنے آ گئی کہ جب غیر ملک آ کر کسی ملک پر قابض ہو جاتا ہے، اس ملک کے عوام بیدار ہو جاتے ہیں. یعنی غیر کے غلامی قبول کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے عموماً دشمن کوشش کرتے ہیں منافقین کے ذریعے اندرون میں دشمن پیدا کرے، آپس میں لڑائے تاکہ غیر سے توجہ ہٹ جائے. آپ اگر جب آپس میں لڑ پڑیں گے کہیں گے تو اس اپنے آدمی سے تو وہ غیر بہتر ہے، یہ کوشش ہوتی. لیکن بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ استعمار نے سارے اسلامی ممالک پر قبضہ کیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اس قبضے کے نتیجے میں ہر علاقے سے لوگ سر اٹھا رہے ہیں، بغاوتیں شروع ہو گئی، ان کے لیے بڑا خرچ ہو گیا. دیکھیں صرف الجزائر جیسے چھوٹا ملک، چھوٹا یعنی آبادی کے لحاظ سے کم آبادی والا ملک، اس میں اس وقت شاید دو تین ملین شاید آبادی تھی، 1 ملین، بعض کتابوں میں میں نے دیکھا 2 ملین، کم از کم 1 ملین شہید انہوں نے دیا فرانس کے مقابل میں. 3-4 ملین شاید آبادی تھی اس وقت، اس سے زیادہ نہیں تھی، ابھی 25-30 سے زیادہ نہیں ہے. تو بہت سخت، بعد میں جب جزائر کو انہوں نے آزاد کر دیا، شادیاں کی تھی، فرانس کی بچیاں ادھر شادی کرائی تھی، ادھر کی بچیاں لے گئے تھے فرانس میں وغیرہ، سب کچھ کیا تھا لیکن کامیاب نہ ہو سکے. نظریہ بھی پیش کیا کہ یہ جو عرب ہوتے ہیں ذاتاً وحشی ہوتے ہیں، پسماندہ ہوتے ہیں، فطری طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، تاکہ علمی سائنسی نظریات کے ذریعے ثابت کرے یہ پست لوگ ہیں، اور یہ مان جائے کہ بھئی ہم پست لوگ ہیں، فرانس والے ہم سے افضل مخلوق ہے، اور افضل کے آقائی قبول کرنا آسان ہوتا ہے. فرعون کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے فاستخف قومه فاطاعوه، فرعون نے اپنے قوم کو اپنے قوم کی تحقیر کی، ان کو ہلکا قرار دیا، کم وزن بنا دیا، اسی لیے اس کی اطاعت کرنے لگے. اس سامراج استعمار یہی کوشش کرتی ہے ہمیں سمجھائے کہ تم پست قوم ہو، تم فکری لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے پسماندہ ہو، فطری طور پر تم پسماندہ ہو. اگر یہ مان لیا پھر یہ لوگ اپنے آقا کے مقابل میں کھڑے نہیں ہوں گے. منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مان جائے کہ ہم خلقت کے لحاظ سے ہی مغرب والوں سے پستر ہیں. جب پستر ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جن بندروں سے وجود میں آئے انسان, چار بندر, ان میں سے سب سے بہتر بندر وہی بندر ہے جس سے مغرب والے وجود میں آئے. مختلف طریقوں سے یہ ثابت کرنا کہ آپ پسترین, ہمارے نسبت میں پست ہے, بس ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرو, آپ ہمارے جیسے بن نہیں سکتے ہیں, جس طرح سے ایک حیوان انسان جیسے نہیں بن سکتا. فاستخف قومه فاطاعوه, قرآن یہ راز پیدا کیا, یہ راز بتایا کہ فرعون نے اپنے قوم کو سمجھایا تم پست ہو, تم ہلکے ہو, تم حقیر ہو. جب مان لیا قوم نے کہ ہم فرعون کی نسبت میں حقیر ہے, وہ خدا ہے, وہ بہت اعلیٰ مخلوق ہے, جب مان لیا تو اس کو خدائی ماننا بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے, اس کو رب اعلیٰ ماننے لگے, سب سے بڑا خدا. یہ طبیعت انسان ہے. ابھی ہم بھی مغرب کو اسی طرح سے کم و بیش مانتے ہیں. فرض کیجیے ہمارے ملک میں یہ قابل فہم ہے, انگلش ابھی سائنس کی زبان ہے, ایک سائنسدان, انجینئر, ڈاکٹر کو انگلش کی ضرورت ہے تاکہ علمی ترقی کر سکے, مختلف علوم, لیکن ایک مولانا کو کیا انگلش کی ضرورت ہے؟ مولانا کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ قرآن و سنت ہے. قرآن و سنت عربی میں ہے, انگلش میں نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود مولانا اگر تقریر میں انگلش کے الفاظ شامل کرے کہتے یہ بڑا تعلیم یافتہ مولانا ہے. مولانا بھی کوشش کرتے کچھ نہ کچھ الفاظ انگلش میں بیان کرے. یہ وہی غلامی ذہنیت ہے ہماری, یعنی ہم نے مان لیا ہے کہ ہم پستر ہے, ورنہ زبان ایک لفظ ہے, جعلی چیز ہے, حقیقت اس میں نہیں ہے. ہو سکتا تھا کہ وہ یورپ والے اردو بولے, ہم انگلش بولے, یہ بھی امکان تھا, تو ان کے آبا نے انگلش کی زبان کو ایجاد کیا, ہمارے آبا نے اردو ایجاد کی, یہ الٹا بھی ہو سکتا تھا. تو دیکھیے یہ وہی غلامی ذہنیت کی وجہ سے یہ کم و بیش موجود ہے ہمارے درمیان. وسیلہ ہے, اس کی مخالفت ہم نہیں کرتے ہیں. آج کل سائنس کا, ٹیکنالوجی کا خلاصہ وسیلہ ہے یہ زبان, لیکن جہاں وسیلہ نہ ہو وہاں بھی اس کو مقدس ماننا اس بات کی علامت ہے کہ غلامی ذہنیت ہے, اپنے آپ کو غلام سمجھتے, پستر سمجھتے. تو مغرب والوں نے دنیا پر قبضہ کیا, لیکن قبضے کے نتیجے میں ہر جگہ سے بغاوتیں شروع ہو گئی ہیں. خود عرض کے الجزائر کے واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ الجزائر کو آزاد کرنے کے بعد فرانس نے کہا کہ جب یہ ہمارے انڈر تھا اس وقت ہمیں بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا تھا, بہت کچھ نقصان اٹھانا پڑتا تھا, لیکن ابھی نقصان کے بغیر وہی فائدہ اٹھا رہے جو اس وقت اٹھاتے تھے, کسی قسم کے نقصان کے بغیر. انہوں نے سیکھ لیا کہ دوسرا راستہ اپنائے استعمار کے لیے, اپنے پٹھو کو حکمران بناتے ہیں. اسلامی ممالک میں, تیسری دنیا کے ممالک میں, مشرقی ممالک میں کیا کہ ڈائریکٹ کوئی انگریز نہیں آئے گا, بلکہ ان کے غلام, ان کے ہم فکر آئے گا, حکومت کرے گا, اور جو مغرب والے کہتے ہیں وہی کرے گا. تو مغرب کا مقصد حاصل ہوتا ہے. مغرب کے ایک مفکر کہتا ہے ہم مشرق سے کچھ جوانوں کو لاتے ہیں, اس میں انہی دنوں کی بات ہے, استعمار کے دنوں کی بات ہے, مشرق سے کچھ جوانوں کو لاتے ہیں, اس کو پین پتلون پہناتے ہیں, بال ہماری طرح رکھنا اس کو سکھاتے ہیں, کچھ الفاظ رٹا لگواتے ہیں, پھر اس کو بیچتے ہیں, وہ ہمارے ہی طرف سے بولنے والا ہوتا, ہمارا ہی نمائندہ ہوتا, ہمارا ہی کام کرتا ہے. پورا عالم اسلام پر مغربی پٹھوں کی حکومت رہی اور ابھی تک ہے. مغرب والے انہی کے ذریعے اپنے تمام مقاصد حاصل کرتے ہیں. اب عوام بھی جذبات میں نہیں آتے ہیں, یہ ہمارا آدمی, ہمارا آدمی خود خائن ہو, خود کام نہیں کرتا ہے. اگر کوئی انگریز ہوتا تو ہر صوبے سے آواز اٹھتی, اپنے آدمی ہونے سے اپنے صوبہ والے حمایت کریں گے, اپنی پارٹی والے حمایت کریں گے, خلاصہ دوسرے بھی سمجھیں گے یہ ہمارا آدمی ہے. یہ طریقہ. دوسرا طریقہ انہوں نے جو اپنائی, یہ حکمرانوں کو اپنے بنانے کا طریقہ تھا، دوسرا یہ کہ عوام کو بھی اپنانے کی کوشش، کہ حکمران تنہا تو حکومت نہیں کر سکتا، عوام بھی مغربی ہونے کی ضرورت ہے، مغربی فکر کے حامل ہونے کی ضرورت ہے، کم از کم مغربی غلامی کو اپنائے۔ تو اس کے لیے کیا کیا؟ ثقافتی یلغار جس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر رہبر انقلاب کا ایک جملہ ہے، ثقافتی شبیخون، یلغار حملہ کرنا، ہجوم کرنا۔ شبیخون رات کے وقت جو حملہ ہوتا ہے، ثقافتی جو یلغار ہے وہ حقیقت میں شبیخون ہی ہے، یعنی رات کے وقت جو حملہ دشمن کرتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ سو رہے ہیں اچانک دشمن حملہ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ قدیم زمانے کے جنگوں میں اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تو عموماً ثقافتی جنگ اسی قسم کے ہے، آپ عسکری جنگ لڑیں تو دشمن کی ہوائی جہاز ہے، توپیں ہیں، میزائل ہے وغیرہ ہے، آپ خطرات کے باوجود اٹھتے ہیں، دشمن کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسی محبت کا احساس نہیں کیا تھا، محبت کی ایسی فضا وجود میں نہیں آئی تھی جو ابھی وجود میں آتی ہے۔ جب دشمن حملہ ور ہو جاتا ہے، ملک کے افراد احساس کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر دشمن کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، اخوت وجود میں آتی ہے، محبت وجود میں آتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو دشمن کے ساتھ لڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو عسکری جو ہجوم ہوتا ہے وہ دشمن کے لیے بسا اوقات نقصان دہ ہوتا ہے، قوم متحد ہو جاتی ہے۔ لیکن ثقافتی جو ہجوم ہے، یلغار ہے، شبیخون ہے، اس کے سامنے آپ کے افراد میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک گروہ جو ان کا ہم فکر ہے وہ انہی کے آدمی ہوتا ہے، آپ مذہبی ہے، آپ ان کے ساتھ لڑتے ہیں، تو آپس میں دست بے گریبان ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کے ایک آدمی مارا جائے، دوسرا آدمی اس کو کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، ان کے کوئی مارا جائے یہ بھی جہنمی ہے۔ دشمن کے ساتھ عسکری جنگ میں مرنے والا شہید ہوتا ہے، پوری قوم اس کی قدردانی کرتی ہے، لیکن ثقافتی جنگ میں جب ایک مارا جاتا ہے دوسرا اس کو مردار سمجھتا ہے، تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی حق و باطل گم ہو جاتا ہے، اخوت ختم ہو جاتی ہے، اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، قوم میں جو ہیرو نکلتے ہیں اس کی کوئی قدردانی نہیں کرتا۔ اگر اس ہیرو کا تعلق اس پارٹی سے ہو تو یہ پارٹی اس کی قدردانی نہیں کرتی، اگر اس پارٹی سے ہو تو وہ پارٹی اس کی قدردانی نہیں کرتی ہے، اس کے ہزار عیب نکالتے ہیں۔ یہ مسائل ہو جاتا ہے ثقافتی الغار میں، ثقافت مغربی ثقافت جب ہو۔ تو اس طریقے سے عوام سے بھی ایک اہم گروہ کو اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور واقعاً ایسے ہے۔ جو تیسرا کام انہوں نے کیا، مذہبوں کی کچھ مذاہب وجود میں لایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایران میں لوگ امامت کو بہت مانتے ہیں، واضح شیعہ شیعوں کے پاس امامت کا مقام، یعنی ختم نبوت بچانے کے لیے امامت ہے نا، اسی لیے امامت ہی میں گڑبڑ کرتے، نبوت میں گڑبڑ کرنے کا موقع شیعہ دنیا میں پیش نہیں آتا۔ اب ایران میں آپ دیکھیے، جو شیعوں کا سب سے بڑا ملک ہے، اس میں باب و بہا ان دونوں نے پہلا کہا ہم لوگوں کو امام کے ساتھ ملاتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، جیسے ادھر پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کیا ہے، ہم ملاقات کراتے ہیں۔ اب یہ لوگ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے سے ریاضت بھی کر چکے ہوتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے کچھ بیوقوف بنائیں کچھ عرصے تک۔ یہ عام لوگ نہیں کہ فرض کہ میں جا کے کسی سے کہوں آپ کو امام سے ملاؤں گا تھپڑ کھاؤں گی، کیونکہ بڑی مہارت کی ضرورت ہے، نفسیاتی مہارت کی ضرورت ہے کہ دوسرے کو بیوقوف بنا سکے۔ یعنی اہل حق بھی اگر اچھا اثر ڈالنا چاہے قابل ہونے کی ضرورت ہے، اہل باطل بھی اچھا اثر ڈالنا چاہے قابل ہونے کی ضرور، اس کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھو صدر بھی چوری کرتا ہے کسی ملک کا، اور ایک چور بھی چوری کرتا ہے، لیکن چور نالائق ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں جا کر کچھ چوری کرتا ہے، پکڑا بھی جاتا ہے، تھپڑے بھی جاتا ہے۔ صدر جو ہے لاکھوں اربوں چوری کرتا ہے قانون کے مطابق، یہ صلاحیتوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو مظاہر ایجاد، اب ایران نے اس نے پہلا یہی کہا کہ میں باب امام ہوں، یعنی لوگوں کو امام کے ساتھ ملاتا ہوں. پھر بعد میں دیکھا کہ کچھ لوگ مان گئے ہیں, ظاہر ہے انگریز نے ان کو وجود میں لایا تھا, انگریز اس کو سکھاتے بھی تھے, انگریز بڑے ماہر بھی ہوتے ہیں نفسیات کے حوالے سے, اور کچھ پٹھو بھی ہوتا ہے, پیسے بھی خرچ کرتا ہے کئی کام, کچھ پٹھو بھی انگریز کے ہوتے ہیں, اس کی تصدیق کرنے والے. یہ پٹھو سادہ لوگ نہیں ہوتے, بڑے تیز لوگ ہوتے ہیں, اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں. تو لوگ سوچتے ہیں یہ تیز لوگ, سمجھدار لوگ اس کو مان رہے ہیں اور پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. تو پھر تھوڑا سا آہستہ آگے بڑھا تو اس نے دعویٰ کیا, نہیں میں خود امام ہوں, باب اور بہانے دعویٰ کیا میں خود امام ہوں. کچھ عرصے کے بعد دعویٰ کیا, یہ پتہ نہیں کس قسم کا تھا, بہرحال دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں. امام کو جب کچھ لوگوں نے مان لیا, کہا کہ میں پیغمبر ہوں. یہ واضح تاریخ ہے ہمارے زمانے کے, انگریزوں کے اقتدار کے زمانے میں. پھر بعد میں وہ آگے بڑھ گیا, کہا کہ میں خدا ہوں, ایک قرآن بھی لکھی اس نے. پھر ایران کے قاجار کے زمانہ تھا, جیل میں ڈال دیا اس کو. اس پر جب مقدمہ چلانا شروع ہوا تو اس سے کہا کہ بھائی اگر آپ خدا ہے تو پھر عربی کیوں غلط ہے, عربی کیوں غلط ہے, جو قرآن تم نے لکھا ہے اس کی عربی غلط ہے. کہا کہ میں خدا ہوں, میں نے عربی گرامر کو منسوخ کر دیا, اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ لیکن یہ آدمی تیز نہیں تھا, اس کے اس سے عمل سے معلوم ہوتا ہے, ایک جگہ پر رک جاتا شاید زیادہ کام یا خدا تک پہنچ گیا آپ تو. لیکن اس کے باوجود ابھی ان کا مرکز اسرائیل میں ہے, ان کے ماننے والے ایران میں ہے, اور ہمیشہ ایران میں مذہبی آزادی نہیں. کل پرسوں ہی امریکہ نے دوبارہ حقوق انسانیت کے جو رپورٹ پیش کیا اس میں کہا ایران میں مذہبی آزادی نہیں. ایران کی طرح مذہبی آزادی کسی ملک میں بھی نہیں ہے, خود امریکہ میں بھی نہیں ہے. پانچ یہودی ہے, پانچ عیسائی ہے, ان کو اسمبلی میں نمائندگی کا حق ہے مسلمان فرقوں کو چھوڑ کر. یعنی ایسی کتابیں اہل سنت کے ایران میں ہیں جو شاید کسی اور ملک میں نہ مل سکے. ایران میں سستے قیمت پر ہر سال لا کر تہران میں جو کتابوں کی نمائش ہوتی ہے, اور پاکستان سے بھی کچھ لوگ اہل سنت کی کتابیں خریدنے کے لیے ایران جاتے ہیں. سعودی عرب میں ایک شیعہ کتاب بھی نہیں ہے. ہمارے کچھ دوست یہ جو مولانا شہید ہو گئے مینا میں, بہت قابل عالم دین تھے فخر الدین, یہ ایک گروہ گئے تھے, وہ خود بتا رہے تھے کہ ہم مدینہ اور مکہ کے لائبریریوں میں گئے, کئی لائبریریوں میں, ان سے شیعہ کتاب مانگا کہ بھائی شیعہ کتاب ہے. صرف ایک کتاب تھی, وہی فصل الخطاب, جس کتاب میں علامہ نوری نے غلطی کر کے کیا کہا ہے, قرآن میں تحریف پیش آئی ہے. کیونکہ شیعوں کو اسی بنا پر شیعوں کو کافر قرار دیتے ہیں نا کہ قرآن میں تحریف کے قائل ہو. ایک آدمی نے قائل ہوا ہے, اور اس سے زیادہ اہل سنت کے ہاں بڑے بڑے لوگوں کی روایتیں ہیں جن کے نام لینے سے بھی ہم ڈرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جہاں وہ کتاب بالکل سامنے رکھی ہوئی ہے, ہر آنے والے دیکھ سکے, ایک کتاب, وہ کتاب بھی تحریف قرآن تو شیعوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, کیونکہ ان کے پاس اپنے علم پر یعنی اعتماد نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے مذہب کے حقانیت پر اعتماد ہے تو کیوں دوسرے مذہب کی کتابوں سے ڈرتے ہیں؟ وہابیت گفتگو کے لیے تیار نہیں ہے, وہ تو شیعوں سے کہیں بھی گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کو اپنے مذہب پر اعتماد ہے تو کیوں گفتگو سے ڈرتے ہیں؟ ہزار بہانہ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کو اعتماد نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قادیانیوں کے ذریعے, کیونکہ پاکستان میں گنبد خضرا اور پیغمبر کے زیادہ عشاق رہتے ہیں دوسرے ممالک کے بنسبت, تو یہاں پر پیغمبر کے لیے زیادہ گوشے نرم دیکھا پاکستان ہندوستان پر صغیر میں, تو قادیانی آئے اور دعوی نبوت کرنے لگے. اب سعودی عرب میں وہابیوں نے جس کو انتخاب کیا, ایک یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اس پر بہت کام کر چکا تھا توحید پر, دوسرا آدمی بڑا تیز تھا, اور اہم بھی تھا کیونکہ جو مکہ و مدینہ پر قبضہ کرنے والا ہے شاید اس کے انتخاب میں اور ان کے حمایت میں ان کو فکر دینے میں ان کو نعرہ دینے میں ان کو اہم نکات بتانے میں خود آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے مدد کی انہوں نے ان کی مدد اس حوالے سے علمی حوالے سے بھی مدد کی اس بنا پر توحید کو انہوں نے اٹھایا توحید کے نام پر سارے موحدین کا قتل عام کرنا اور اس کے توحید کے نام پر موحدین کا قتل عام مسلمانوں کا قتل تاریخ وہابیت میں کفار کے ساتھ لڑنے کی تاریخ نہیں ہے پوری تاریخ میں اہل توحید کے ساتھ جنگ لڑی توحید کے نام سے عجیب یہ ہے توحید کے نام سے اہل توحید کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور دیکھتے کسی نبی نے تاریخ اسلام میں کبھی بھی قبور کو منہدم نہیں کیا ہے نہ انبیاء نے نہ ائمہ نے نہ خلفاء نے نہ اولیاء نے نہ علماء نے لیکن وہابیوں نے ان کے توحید کا خلاصہ چند قبور کو مسمار کرنا ہے چند مزارات کو مسمار کرنا یہ ان کے توحید کا خلاصہ ہے حکومت پر اقتدار پر امریکہ کے پٹھو کو یہ حرج نہیں ہے دیکھیں سعودی عرب نے ایک اسلامی ملک پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو دعوت دی ہے یہ اسلامی فقہ کے مطابق کسی طرح سے بھی مجاز نہیں ہو سکتا ایک مسلمان عراق کی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو دعوت دی ہے وہ اپنے منہ کس طرح سے چھپا سکتا ہے افغانستان پر حملے میں ایران کے علاوہ سارے اسلامی ممالک نے ساتھ دیا یہ ممالک کس طرح سے اپنے منہ قرآن و سنت کے سامنے دکھا سکتے ہیں یہ جو اب اس میں تکفیریوں کو میں کہتا ہوں تکفیری جو توحید کا علم بردار ہے آپ نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے ابھی سوریہ پر حملہ کرنے کے لیے ان کے سب سے بڑا عالم قرضہ ہوئے امریکہ سے کہتے خدا را آؤ سوریہ پر حملہ کرو یہ پچھلے سال کی دعوت ہے خدا کو واسطہ بناتا ہے کہ آؤ سوریہ پر اسلامی فقہ میں قرآن و سنت میں اگر کافر حملہ کرے ایک مسلمان ملک پر چاہے وہ حکمران جتنے ظالم کیوں نہ ہو اس کی حمایت کرنا واجب ہے آپ نے دعوت دی ہے یہ تکفیروں کی حقیقت ہے کیونکہ ظاہر ان کے بنانے والے وہی لوگ ہیں آپ دیکھیے جتنی جرائم بشریت نے اب تک انجام دیا سب انہوں نے انجام دیا جہاد نے کہا مغرب کے تمام جنسی گناہوں کو سرخرو کر دیا جہاد نکاح کے نام سے شیعوں پر اعتراض کرتے تھے مدعا کے حوالے سے جبکہ مدعا میں کیا ہے نکاح دائم کے سارے شرائط ہے وقت کے علاوہ یعنی باپ کی اجازت کی ضرورت ہے عدت کی ضرورت ہے عقد پڑھنے کی ضرورت ہے اس پر اتنے الزامات لگاتے تھے لیکن ابھی جب جہاد نکاح کی باری آئی تمام اصولوں کو نظر انداز کر دیے مغربی اس گناہ کے ساتھ کیا فرق ہے آپ کے جہاد نکاح کا عجیب و غریب داستانیں ہیں تو یہ دیکھیے یہ سیاسی اور اخلاقی ایک مسئلہ ہے مقصد کے حصول کے لیے مقصد کے حصول کے لیے بعض وقت مقصد ناپاک اس تک پہنچنے کے ذریعہ بھی ناپاک آدمی چوری کے لیے جانا چاہتا ہے یا قتل کے لیے جانا چاہتا ہے قتل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے اور گاڑی بھی چوری کی گاڑی عام طور پر یہی کرتے ہیں نا تاکہ پکڑا نہ جائے ذریعہ بھی ناجائز مقصد بھی ناجائز بعض وقت مقصد جائز ذریعہ ناجائز مقصد جائز ہے لیکن ذریعہ ناجائز اس کی بھی اجازت نہیں ہے پاک مقصد تک پہنچنے کے لیے ناپاک مقصد سے آپ جائیں گے آپ کے روح پر وہی اثر کرے گا آپ پاکیزہ نہیں ہو سکتے اور تیسرا یہ ہے کہ مقصد ناپاک و ذریعہ جائز وہ تو وہ بھی بدتر ہے ناپاک مقصد تک جانا چاہتے ہیں اسلام جو مانتا وہ یہ ہے کہ مقصد بھی پاک ہو ذریعہ بھی پاک ہو ابھی دیکھیے جو تکفیری اور شیعوں کے درمیان یعنی امام زمانے کے منتظرین اور دشمنان کے درمیان البتہ تکفیری بھی امام زمانے کو مانتے ہیں ہاں بن لادن کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں امام زمانے کے لیے البتہ وہ غیبت کو نہیں مانتے ہیں لیکن پیدائش کے حوالے سے مانتے ہیں لیکن تصور الگ ہے ظاہر ہے یعنی وہ امام زمانہ جو ہم مانتے ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اس کو تو نہیں مانتے، لیکن اصل مہدی کے انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. سارے ادیان نے مان لیا ہے کوئی ہستی آئے گی بشریت کو نجات دے گی، بشریت کو خدا کی طرف لے جائے گی. پھر مسلمانوں نے اس ہستی کو مان لیا ہے امام مہدی کے نام سے. ایک نقطہ بھی کہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام الیکشن سے ہوتا ہے، اگرچہ کبھی الیکشن نہیں کیا ہے آپ کی تاریخ میں، کبھی الیکشن نہیں ہوا ہے، لیکن فرض کر کہتے ہیں کہ الیکشن سے امام آتا ہے. یہ سوال ہے کہ امام مہدی کو آپ بھی امام مانتے ہیں، ہم بھی امام مانتے ہیں، الیکشن سے امام مہدی بنیں گے یا خدا نے ان کو منتخب کیا ہے؟ اگر الیکشن سے بنتے ہیں آؤ ابھی مل کر امام مہدی بنائیں گے، مل کر بنا سکتے ہیں. آپ خود مانتے ہیں امام مہدی کو خدا امام بناتا ہے، الیکشن سے بننے والا نہیں ہے، تو پہلا امام کے بارے میں بھی یہی قائل ہو جائے، آخری امام کے لیے اسی کا قائل ہونے پر آپ مجبور ہیں. ہمارے برادران کہتے ہیں کہ اجماع امت حق ہونے کی دلیل ہے، اسی کے مطابق بھی تمام تاریخ اسلام میں کسی خلیفہ پر امت کا اجماع نہیں ہوا ہے، صرف علی پر اجماع ہوا. تو آپ ہی کے نظرے کے مطابق علی کو خلیفہ ماننا چاہیے، کسی اور کو نہیں ماننا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مقصد بھی پاک ہو، مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بھی پاک ہو. تو آپ اسی جو آج کل امام کے منتظرین کے دو گروہ، اہل حق اور دوسرے مخالفین، آپ دیکھیے اس میں جو نزاع ہے سوریہ میں، شیعیان اہل بیت اور ایران کیا کہتے ہیں؟ کہتے بھائی سوریہ کے عوام کو اپنی حکومت انتخاب کرنے کی اجازت دو. ہم بشار اسد کی بات نہیں کرتے، سوریہ کے عوام کو حق دو. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے زور کے پر کسی کو لائیں گے. یہی نا، خود سوریہ بھی مان رہا ہے، ایران بھی مان رہا ہے کہ سوریہ کے عوام کو آزادانہ بین الاقوامی ادارے کے ماتحت الیکشن کرا دو، اور جس کو عوام منتخب کرے اسی کو حکومت کرنے دو. یہ آپ کے معیاروں کے مطابق ہے. دیکھیں ہدف بھی صحیح اور وسیلے بھی صحیح. فلسطین میں آپ نے سنا ہوگا رہبر کو جملہ، فلسطین میں ہم یہی کہتے ہیں سارے فلسطینی اور سارے اسرائیلی یہودی سب کو ووٹ کا حق دے دیں، اکثریت جو ووٹ پڑ جائے اسی کو حق دے دیں. اکثریت ووٹ ظاہر ہے فلسطینی 8 ملین ہے، یہودی 5 ملین ہے، تو خود بخود فلسطینیوں کے حق میں پڑے گا. کہتے ہم وہی کہتے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، جمہوریت کو مانتے ہیں، اسی کے مطابق. وہ کہتے ہیں ہم زور سے طاقت سے کچل دیں گے، وہ حکومت کریں گے. دیکھو ان کا ہدف بھی ناپاک کسی اور ملک پر قبضہ کرنا، وسیلہ کیا ہے؟ زور و تشدد. سوریہ میں اب یہ لوگ جو ایٹمی بم کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹمی بم مل جائے ہم چلائیں گے، ایٹمی بم جس کا اثر صرف ابھی نہیں ہے، آنے والی نسل پر بھی پڑتی ہے. رہبر نے کیا فرمایا؟ ہم حرام سمجھتے ہیں، اسلام میں پانی کو زہریلا کرنا، دشمن کے پانی کو زہریلا کرنا حرام ہے، درختوں کو قطع کرنا حرام ہے، جنگ میں بوڑھوں کو مارنا، عورتوں کو، بچوں کو. اب ان لوگوں کو دیکھیے، ان کا ذریعہ بھی ناپاک، مقصد بھی ناپاک. اسلام کب اجازت دیتا ہے ناجائز ذریعے سے؟ مولا امیر المؤمنین اللہ محمد، اپنے قدموں کو بھیجا. اور ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہیں. فرمایا کسی گاؤں میں بھی اگر تم اترتے ہو پانی پینا چاہتے ہو، لشکر روانہ کیا، گاؤں والوں کو پیسہ دے دو پھر پانی پیو. پانی. لیکن امیر شاہ نے کیا کہا بسر میں ارتاد اور دوسرے قاتلین سے؟ کہا کہ جس شہر سے تمہارا گزر ہو جائے قتل عام کرو، مال چھین لو، کسی پر رحم نہ کرو. تو سارے غنڈے، سارے دنیا پرست نے امیر شام کے ساتھ دیا. واضح ہے وہاں مقصد بھی ناپاک، ذریعہ بھی ناپاک. یہاں مقصد امامت کی حکومت، ذریعہ پاکیزہ ذریعہ. کسی پر ظلم نہیں. ایک جگہ پر آپ کے ایک فوجی سردار نے لوگ گھوڑے لایا تھا کسی علاقے سے، انہوں نے راضی ہو گئے تھے لایا، تو امام نے واپس کر دیا کیونکہ وہ استحد نہیں دیا ہے، تم کو دیکھ کر ڈر کر دیا ہے. دیکھیے پیغمبر جب خالد نے ایک جگہ کے لوگوں پر حملے کیا اور ان کو ڈرا دیا، قتل کیا، مولا گئے، پیغمبر نے بھیجا اور مولا گئے، جا کر ان کی دیت دیے، جتنا نقصانات ہوا دیے. اس کے بعد فرمایا کہ تم گھبرا گئے ہو، اس گھبراہٹ کے مقابل میں یہ پیسہ لے لو. ان کے گھبراہٹ کے مقابل میں دے دیا. یہ آل محمد کے اخلاق ہے. میں مولا تو معصوم ہے، وہ الگ مقام ہے مولا کا. سید حسن نصر اللہ کے ایک جملہ میں نے خود ان کے زبانی قوم میں سنی ہے، یہ کوئی 30 سال کے قریب پہلے کی بات ہے، یعنی 28-30 سال پہلے. کہتے ہیں کہ جس وقت یہ امریکن سفارت خانے کو اڑایا لبنان کے مومنین نے، اب وہ جوان جو ٹرک لے کے جا رہا تھا بارود سے بھر کر اڑانے کے لیے، دیکھا کہ امریکی سفارت کے بالکل باہر ایک باحجاب عورت بیٹھی ہوئی ہے، کئی گھنٹہ اپنے ٹرک کو روکا رکھا، کہیں بے گناہ مارا. ایک عورت، صرف باحجاب عورت ہے، نہیں مارا. دیکھیے ابھی تکفیریوں کو دیکھیے، ہزاروں کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ فرق یہی کافی ہے، اہل حق اور اہل باطل کو پہچانے کے لیے یہی کافی ہے. یہ علی کا شیعہ ہے، وہ دوسروں کا شیعہ ہے، دیکھیں کس طرح سے ہے. تو کہتے ہیں کہ کئی گھنٹے کے بعد وہ عورت چلی گئی. اب عورت چلی جانے سے پہلے کچھ اور لوگ سفارت خانے کے اندر آ گئے، ایسا لگ رہا تھا بڑے لوگ ہیں. تو اس نے لے جا کر ٹرک کو ٹکرایا بلڈنگ سے، اور سارے بلڈنگ منہدم، اور امریکہ والے اسی کے ساتھ بھاگ گئے بیروت سے. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس عورت کے آنے میں بھی مصلحت تھی. وہ اتنی منتظر رہی کہ جو افراد بعد میں آئے وہ بڑے بڑے لوگ تھے سی آئی اے کے، سب کے سب ساتھ اڑ گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہدف بھی پاک، وسیلہ بھی پاک. یعنی ہم ظاہری جیت سے یہ روحانی جیت، معنوی جیت، اسلامی جیت، اقدار کی جیت، یہ ہمارے لیے اہم ہے. اہل بیت نے جو چھوڑا ہے انسانیت، 5 سال علی نے حکومت کی، امیر شاہ نے 20 سال گورنر، 20 سال خلیفہ بن کر، لیکن علی کی جیت انسانیت کی جیت تھی، امیر شاہ کی جیت درندگی کی جیت تھی، حیوانیت کی جیت تھی. تو آپ دیکھیے ہم جو امام کے منتظر ہے، عراق ابھی شام اور لبنان، کیا نام ہے فلسطین کے بعد، لبنان میں کیا کہتے ہیں، لبنان میں حتی شیعوں کے حقوق نہیں مانگ رہے. اگر شیعوں کو حقوق دیا جائے، صدارت شیعوں سے ہونا چاہیے، شیعوں کی تعداد زیادہ ہے، شیعہ اپنے حقوق سے محروم ہے. ابھی طاقت ہے، ایک دن میں پورے لبنان پر قبضہ کر سکتے ہیں. شیعوں کے پاس اتنی طاقت ہے، ایک دن میں خود لبنان کی فوج میں وہ طاقت نہیں ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں فلسطین کے لیے قربانی دے رہا ہے. اب وہاں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے مقابل میں اپنے وطن سے دفاع کی اجازت دو. حزب اللہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا ہے، بلکہ شیعوں کے جو سیٹ ہے وزارت میں کچھ دوسرے مذاہب کو دیا تاکہ شیعوں کے ساتھ تعاون کرے، یعنی حزب اللہ کے ساتھ تعاون کرے در حقیقت، اس اعلیٰ مقصد میں، یعنی اسرائیل کے ساتھ مقابلے میں. عراق میں آ جائے، عراق میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اکثریت کو اپنی اکثریت کے مطابق حکومت کرنے دیں. سارے عوام کو, صرف اکثریت کی بات نہیں ہے, الیکشن سے جو اقتدار پر آئے ہیں انہی کو حکومت کرنے کا موقع دیں. شیعہ عراق میں 65% ہے لیکن جو حقوق ملا ہے 52% سے زیادہ نہیں ملا, پورا نہیں ملا ہے, لیکن اسی کو برداشت نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے پوری تاریخ میں عراق پر حکومت کی ہے, دوسروں کو کچھ نہیں دیا ہے, آگے چلانا چاہتے ہیں. اب یہاں کیا کہتے ہیں, آپ جن اصولوں کو مانتے ہیں, آپ الیکشن کو مانتے ہیں, عوام کے انتخاب کو مانتے ہیں, تو عوام کو موقع دو. ذریعہ کیا ہے ڈیموکریسی, جمہوریت, ہدف کیا ہے, عوام کے حقوق. عراق میں, شام میں, لبنان میں, فلسطین میں, یمن میں بھی یہی کہتا ہے, بحرین میں بھی یہی کہتا ہے. وسیلے بھی صحیح, ہدف بھی, مقصد بھی صحیح. دوسروں کا کیا ہے, وسیلہ قتل و غارت. عراق میں 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک لوگ مارے گئے ہیں صرف اقلیت کی حکومت کے لیے, اقلیت میں سے بھی تکفیریوں کی حکومت کے لیے 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک لوگ مارے گئے. سوریہ میں کیا قتل عام ہوا, لبنان میں مسلسل کوشش کے اندر گھسنے کی, حزب اللہ کی طاقت کی وجہ سے ان کو گھسنے نہیں دیا. یمن میں آپ دیکھو مظلوموں پر کیا ظلم ہو رہا ہے, یعنی ان کے مقصد بھی ناپاک, وسیلے بھی مقصد ناپاک, اور پوری تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ناپاک وسائل سے استفادہ کیا. پیغمبر کی جنازہ پڑا ہوا ہے, چلے گئے پیغمبر کو چھوڑ کر, یہی وسیلے, یہی طریقے ہیں جو قدم بے قدم بد سے بدتر کی طرف آتے گئے. حدیث پر پابندی لگائی قرآن بچانے کے بہانے سے, حدیث پر پابندی لگانے کے بعد قرآن بچ سکتا ہے, پھر بعد میں سارے جال ساز لوگوں کے لیے میدان خالی ملا, حدیث میں جالیات وجود میں آ گیا. بہرحال یہ درد بری داستان ہے, لیکن ہم اہل بیت کے ماننے والے یقیناً اب تک باطل کے ساتھ مقابلہ کرتے آئے ہیں اور روز بروز کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی پوری دنیا غرب, دنیا عرب مل کر مجبور ہو گئے ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے پر. یہاں پر دیکھیں, نہ اصولوں سے ہم منحرف ہو گئے, نہ اہل بیت کی سیرت سے منحرف ہو گئے, اس کے باوجود دنیا حق کے سامنے مجبور ہو گئے. یقیناً یہ قربانیاں, یہ تشیع کی جو قوت ہے وہ اہل بیت کی ان عظیم قربانیوں کی وجہ سے. کوئی بھی مصیبت ہم پر آتی ہے تو غم اہل بیت کو جب یاد کرتے ہیں ہماری مصیبت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. حسین کے نور چشم علی اصغر, مظلومیت حسین کی شاید سب سے بڑی دلیل, اگرچہ حسین خود سب سے عظیم ہستی ہے لیکن اہل عالم کی نگاہ میں دیکھیے 6 ماہ بچے کی شہادت پر کیا جواز ہے. روایت میں ہے مدینہ میں کربلا کے واقعہ کے بعد سیدانیاں عزائے حسینی قائم کرتی تھی, روزانہ عزائے حسینی. ایک عورت آئی, دیکھا کہ کوئی عورت دھوپ میں بیٹھی ہے اور رو رہی ہے. اس نے سوچا شاید کوئی کنیز ہے دھوپ میں بیٹھی ہے, کہا کنیز اندر آ جاؤ سائے میں بیٹھو. کسی نے کہا تم خیال سے بات کرو, احتیاط سے بات کرو, یہ رباب ہے. اسے گئی, معذرت چاہ, درخواست کہ مجھے معاف کرو, میں نے آپ کو نہیں پہچانا. پھر اپنے گھر پر دعوت دی, آپ نے قبول فرمایا, مومن کی دعوت قبول فرمایا. گئی, جب کھانا لایا گیا, کھانے کے اوپر سے جب پارچہ اٹھایا گیا, دیکھے ایک مرغی ہے جس کی بریانی ہے, کباب ہو چکی. مرغی کی اس حالت کو دیکھ کر رو پڑی, مرغی کے سر تن سے جدا دیکھ کر رو پڑی. مجھے اصغر کی مظلومیت یاد آ گئی. کوئی ایسا مرحلہ نہیں آتا تھا کہ شہداء کی یاد نہ کرتی ہو جناب رباب, ایک سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی. کبھی سایہ میں نہیں بیٹھتی تھی, حسین دھوپ میں پڑے رہے. میں سایہ میں بیٹھوں، کبھی ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں پیا، حسین پیاسے شہید ہو گئے اور میں ٹھنڈا پانی پیوں؟ حسین بھی اس عظیم خاتون سے محبت کرتے تھے، حکم خدا ہے نا، اپنی ازواج سے محبت کرو، خود پھر یہ ایسی بامعرفت خاتون سے فرمائیں، میں اس گھر سے بھی محبت کرتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوتے. آپ جانتے ہیں علی اصغر رباب کے نور چشم ہے، شدید پیاس ہے، شیر مادری سے بھی محروم ہو چکے ہیں علی اصغر. جب پانی نہ ہو تو شیر مادری سے بھی محروم ہونا فطری بات ہے. علی اصغر کی پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے، اہل بیت بھی برداشت نہ کر سکے، اصغر کے رونے کے ساتھ سب رونے لگے. شاید یہی وجہ تھا، بعض روایات کے مطابق حسین نے فرمایا شہزادہ میرے ہاتھوں میں دے دو. جناب شہزادی زینب نے اصغر کو حسین کے دست مبارک میں دیا، حسین اصغر کو لے کر میدان کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. روایت میں ہے کہ خیمہ گاہ اور میدان کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن حسین نے اصغر کے چہرے پر آبا ڈالی تاکہ دھوپ نہ پڑے علی اصغر پر، علی اصغر کے چہرے پر دھوپ نہ پڑے. دشمنوں نے سوچا حسین قرآن لے کر آئے ہیں. نزدیک پہنچے، اصغر کو دکھایا، فرمایا اے قوم اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اصغر کے بہانے سے خود پانی پیوں گا، تم خود لے جاؤ اصغر کو پانی پلاؤ، یہ اپنی ماں کے شیر سے بھی محروم ہے. اگر تمہاری جنگ ہے میرے ساتھ ہے، شش ماہ شیرخوار کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہے. دنیا کے کسی قوم کے پاس بچوں کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی. دشمنوں میں کچھ اختلافات نظر آنے لگے. عمر سعد نے حرملہ سے کہا، حرملہ حسین کی زبان بند کرو. کہا کس کو نشانہ بناؤں؟ کہا اصغر کے ننھا سا حلقوم تمہیں نظر نہیں آتا؟ تیر سے شعبہ رہا کیا، ایسی تیر تھی جن کے تین حصے تھے، اس تیر کا آنا تھا ننھا سا حلقوم تھا. صرف تیر نہیں لگی، کویا خنجر کے ذریعے اصغر کو ذبح کیا ہو. روایت کہتی ہے فذبحه من الوريد الى الوريد ومن الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسری کان تک علی اصغر ذبح ہو گئے حسین کے ہاتھوں. روایت میں کہ علی اصغر مسکرا گئے. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کچھ مقامات پر حسین شرمندہ ہو گئے، ان میں سے ایک مقام یہی تھا، اصغر جب مسکرائے حسین شرمندہ ہو گئے، ایسے فرزند کو میں پانی نہیں پلا سکا. شش ماہ فرزند، تیر کے مقابل میں مسکرانے والا فرزند کو میں پانی نہ پلا سکا. شاید مسکرانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو، مولا آپ پریشان نہ ہو جائیے، میں خوش ہوں کہ میری جان بھی دین کے لیے آپ کے لیے میری جان جا رہی ہے. مولا حسین نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، اللهم حول ما نزل بي انه بعينك. خدایا یہ مصیبت حسین کے لیے آسان ہے، یہ مصیبت حسین پر آسان گزری ہے اس لیے کہ تیری نگاہوں کے سامنے. خدایا تیری نگاہوں کے سامنے اصغر ذبح ہو گئے، لیکن تیرے لیے ہے، تو دیکھ رہا ہے، حسین کے لیے قابل برداشت ہے. حسین اصغر کو لے کر آتے ہیں، آپ جانتے ہیں روایتیں یہاں پر بہت ہیں، اصغر کو لے کر آتے ہیں خیمہ گاہ کی طرف. نقل ہوتا ہے کہ جب حرملہ گرفتار ہو کر مختار کے پاس پہنچا، مختار نے پوچھا حرملہ تم بڑا شقی تھا، یہ بتاؤ تمہارے دل میں کبھی حسین پر رحم آیا؟
کہاں ایک موقع پر آیا، وہ موقع تھا جب میں نے علی اصغر کو شہید کیا۔ حسین خیمگاہ کی طرف آگے بڑھے، خیمگاہ کی طرف نزدیک پہنچ کر تین قدم پیچھے ہٹتے تھے، تین قدم آگے بڑھتے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حسین کو شرم آ رہی ہے۔ کس طرح سے ششماہ بچہ کو اس کے ماں کے حوالے کرے؟ عرض کے ارباب مقاتل روایتوں میں نقل کرتے ہیں، جن مقامات میں سے ایک مقام وہی ہے کہ حسین شرمندہ ہو گئے، کس طرح سے ششماہ کو ماں کے حوالے کرے۔ غم علی اصغر حسین کے دل پر، حسین کے جگر پر تازہ تھا۔ روایت کے مطابق عصر یارزہم جب شہزادی سکینہ حسین کی لاش پر پہنچی، بے اختیار بے ہوش ہو گئی۔ عالم بے ہوشی میں یا عالم خواب میں حسین کا یہ جملہ سنا، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ اے کاش عاشور کے دن تم ہوتے تو دیکھ لیتے میں علی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں، لیکن پانی کی بجائے تیر سے اصغر سیراب ہوئے۔ روایت میں ہے کہ شام غریبان کے موقع پر جب پانی خیمگاہ میں پہنچا، سب سے پہلے حسین کے سب سے کم عمر بیٹی کو پانی دیا گیا۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے مجھے کیوں دیا آپ نے؟ فرمایا گیا کہ آپ سب سے چھوٹی ہے، پانی لے کر اٹھتی ہے، اگر سب سے چھوٹے کو دینا ہے تو علی اصغر کی لاش پر۔
اللہ رحمۃ اللہ القوم الظالمین سے عالم الذین الظالمین۔